बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام حج بیت اللہ کی مناسبت سے پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکھے کے بعد آپ پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں جس میں کشمیر کے بزرگ عالم دین آیت اللہ سید محمد باقر موسوی کے چہلوں کی مناسبت سے کچھ عرائض پیش کیے جائیں گے، اس پروگرام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ہم اپنے ایٹمی حقوق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے، یورینیم کی افسودگی ہمارا مسلمہ حق ہے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب ملکوں کے وزراء خارجہ کے دورے غرب اردن کی اجازت دینے سے اسرائیل کا انکار۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے آگاہ کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,000 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں ایک مسجد کے انہدام پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ، کانگریسی رکن پارلیمان کا بھی سخت رد عمل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی حقوق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے اور یورینیم کی افسودگی ہمارا مسلمہ حق ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے وزارت خارجہ کے افسران اور کارکنوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ان کے مزار پر حاضری اور ان کے مشن سے تجدید عہد کیا. اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے معمار کی حیثیت سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایران کی خارجہ پالیسی کے بھی معمار ہیں، اور آج 45 برس بعد ہم ایران کی جس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں در حقیقت اس کی بنیاد وہی معماری ہے جس کو آپ نے خارجہ پالیسی کی بھی بنیاد قرار دیا، اور وہ پالیسی تسلط کے خلاف ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ایک محور تسلط پسندانہ افکار کی تردید و مخالفت اور اغیار کی آمریت کے خلاف رہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ایران کی ایک اہم ترین اور بنیادی ضرورت کی حیثیت سے یورینیم کی افسودگی اور کس مقدار میں ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ایران کی جوہری صنعت اور اس سے متعلق منصوبہ بندی، یہ سب ایسے مسائل ہیں جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایران کی بنیادی ضروریات میں یورینیم کی افزودگی کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور تکنیکی پہلو بھی ہیں جو تسلط پسندی کی مخالفت سے ہی جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ خواہ اب کے مذاکرات ہوں یا ماضی میں ہونے والے مذاکرات، ایران کی وزارت خارجہ کے اصولی اور اسٹریٹجک موقف بنے رہے ہیں. انہوں نے یورپی ملکوں کے بے جا مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب مقابل فریق کہتا ہے کہ آپ کو یورینیم کی افسودگی نہیں کرنی چاہیے تو در حقیقت وہ اسی تسلط اور برتری کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی ہم ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں. ایران کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے میزائل سسٹم دشمن کا طاقت کا گھمنڈ توڑنے کے لیے ہیں. ایرانی فوج کی ایئر ڈیفینس فورس کی ٹریننگ فورس کے ٹریننگ سینٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر فرزاد فریدونی نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہمارے اپنے تیار کردہ رڈار اور میزائل سسٹم آمادگی کی حالت میں ہمارے اختیار میں ہیں، کہا کہ ہم خطرات اور اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ دشمن کا طاقت کا گھمنڈ توڑ سکیں. بریگیڈیئر فرزاد فریدونی نے ایرنا کے نامہ نگار کے ساتھ گفتگو میں ایئر ڈیفینس ٹریننگ سینٹر کے کردار، اس کی جنگی تیاری اور اہمیت کے بارے میں کہا کہ ایران کی فضائی حدود کے مستقل اور مضبوط دفاع کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کے مراکز کا کردار بہت اہم اور بے بدل ہے، کیونکہ ہر آپریشن کی کامیابی کا انحصار اچھی ٹریننگ اور اسلحے کے صحیح استعمال پر ہوتا ہے. بریگیڈیئر فرزاد فریدونی نے کہا کہ ہمارے پاس اچھی ٹریننگ کے ساتھ ہی جدید ترین تکنیکی دانش اور مہارت بھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری ٹریننگ آج کے خطرات کے پیش نظر ہے. آج کے خطرات مسلط کردہ جنگ کے دور کے خطرات سے مختلف ہیں، بنابراین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری آج کی ٹریننگ بھی اس دور کی ٹریننگ سے مختلف ہو. صہیونی حکومت نے سعودی عرب کی سربراہی میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کو غرب اردن کے دورے سے روک دیا ہے. مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے عرب وزرائے خارجہ کو غرب اردن کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. مغربی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں عرب اور ترک وزرائے خارجہ کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے مجوزہ دورے کو روک دیا ہے. ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کے لیے رام اللہ جانے کی اجازت نہیں دے گی. یہ دورہ اتوار کو طے تھا اور اس کا مقصد غزہ کی جنگ، فلسطینی ریاست کے قیام اور علاقائی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت کرنا تھا. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے آگاہ کیا ہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے اب تک 50,000 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف نے آگاہ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,000 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جو اوسطاً ہر 20 منٹ میں ایک بچے کے شہید یا زخمی ہونے کے برابر ہے۔ یونیسیف کے اعلان کردہ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں اوسطاً ہر 20 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ شہید یا زخمی ہوا ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق 18 مارچ 2025 کو اسرائیلی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد سے اب تک 309 بچے شہید جبکہ 3,738 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس بین الاقوامی ادارے نے مزید آگاہ کیا ہے کہ غزہ بھوک، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، امداد کی کمی اور اسکولوں اور اسپتالوں کی تباہی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ غزہ کو امداد فراہم کرنے کا نیا امریکی اور اسرائیلی منصوبہ غزہ کے لیے تباہ کن ہے۔ اس سینئر بین الاقوامی عہدیدار نے خبردار کیا کہ غزہ کے عوام خوراک کی شدید قلت سے دوچار ہیں اور تقریباً 5 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا، ملک بھر میں احتجاج کریں گے جسے میں جیل سے لیڈ کروں گا۔ علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایات میں جیل سے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی، اگلی ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی خود ذمہ داریاں تفویض کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے کئی مرتبہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی لیکن اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ایک زیر تعمیر مسجد کو انتظامیہ کی جانب سے منہدم کیے جانے کے بعد غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سہارنپور میں زیر تعمیر مسجد کو منہدم کیے جانے کے واقعے پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس درمیان واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمان عمران مسعود نے اس کارروائی کو غیر قانونی، یک طرفہ اور فرقے وارانہ ذہنیت کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب زمین متعلقہ افراد کی اپنی ہے تو مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مسجد کی یہ تعمیر غیر قانونی تھی اور متعدد بار نوٹس دیے جانے کے باوجود تعمیراتی کام جاری رکھا گیا جس کے بعد اسے گرا دیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سہارنپور میں مسجد منہدم کرنے کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اتر پردیش میں اقلیتوں کے ساتھ انتظامی کارروائیوں پر پہلے ہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سیاسی حلقے اس طرح کی کارروائیوں کو امتیازی قرار دیتے آئے ہیں۔ ہندوستانی فوج کے سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ تصادم میں فوج کا خاصا وقت جھوٹی خبروں سے لڑنے میں برباد ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان نے سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ کے موقع پر کہا کہ پاکستان کے ساتھ تصادم کے دوران سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا مقابلہ کرنے میں ہی ہندوستانی فوج کا خاصا وقت برباد ہوا اور یہ ہندوستانی فوج کے لیے ایک چیلنج بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیک نیوز سے نمٹنا بھی ایک مسلسل کام تھا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم خبروں کے تعلق سے متوازن رویہ اپنائیں۔ شنگری لا ڈائیلاگ فورم ایشیا کا اہم دفاعی فورم ہے جو اتوار تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر ہندوستانی فوج کے سی ڈی ایس نے مستقبل کی جنگیں اور جنگی طریقے کے موضوع پر تقریر کی۔ ماسکو کی مالی یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران ایران حال کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ارنا کے مطابق ماسکو کی مالی یونیورسٹی میں ایران حال کی تقریب میں بعض روسی حکام، یونیورسٹی کے عہدیداران اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے ثقافتی مشن کے ایک وفد نے شرکت کی۔ یہ روسی یونیورسٹیوں میں 20واں ایران حال ہے جس کی دیواریں فارسی کے عظیم شعرا کے اشعار اور مخصوص ایرانی نقش و نگار سے مزین کی گئی ہیں۔ اس حال میں ایران کے بارے میں روسی، انگریزی اور فارسی زبان میں 100 سے زیادہ کتابیں رکھی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایران سے متعلق سیمیناروں اور نشستوں کا انعقاد اس حال میں کیا جائے گا۔ پاکستان نے 3 T20 میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کو 57 رن سے شکست دے دی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے میچ کے ساتھ سیریز بھی جیت لی، جس کا آخری میچ 1 جون کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے 2021 کے بعد پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر T20 سیریز میں فتح اپنے نام کی ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 202 رن کا ہدف دیا تھا۔ جواب میں حریف ٹیم 19 اووروں میں 144 رن تک محدود رہی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسین تخوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی خدمت چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی تخوی صاحب، ایک بار پھر آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ اسرائیل کی جانب سے امریکی فارمولے کے تحت غزہ جنگ بندی کی حمایت سامنے آئی اور نیتن یاہو حکومت نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، لیکن ابھی بھی اس جنگ بندی منصوبے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جنگ بندی کو قبول کرنے کے لیے تحریک حماس کی ترجیحات کیا ہیں؟
جی ہاں، جنگ بندی کو قبول کرنے کے لیے حماس کی ترجیحات جو ہیں وہ بڑی واضح اور روشن ہیں، اور امریکی جو منصوبہ ہے جس کی نتنیاہو کی حکومت نے منظوری دی ہے، حمایت کی ہے، اس کو حماس اس کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے، اور باسم نعیم جو ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں حماس کے، انہوں نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ فارمولہ جنگ بندی کا مستقل جنگ بندی کے فارمولے یا مستقل جنگ بندی کی طرف جو ہے وہ لے کر نہیں جاتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ جنگ کا راستہ جو ہے کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حماس اس فارمولے اور اس مسودے کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان ہیں جہاد طہا، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک حماس نے امریکی ثالث سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری جارحیت کو روکنے کے لیے سنجیدہ اور تحریری ضمانتیں فراہم کرے، چونکہ یہ حادثہ جو غزہ کا رونما ہوا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت نے تباہی اور بربادی جو ہے وہ غزہ کی سرزمین اور غزہ کے علاقے کی ہے، کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی علاقے پر جتنا گولہ بارود اور بم اور اسی طریقے سے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اس کی تاریخ میں کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، جیسا کہ غاصب صہیونی حکومت نے اس چھوٹے سے خطے کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے. اور کل ہی کی ایک خبر تھی کہ العودا ہسپتال جو آخری امید تھی غزہ اور کے عوام کی، اس کو جو ہے بھی خالی کرنا آنے کے لیے اور اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے اور اس کو بالکل کام سے بالکل ناکارہ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے وہاں پر بم برسائے. اور انڈونیشی ہسپتال اور العودا ہسپتال، اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو ہسپتال غزہ میں اور اس کے گرد و نواح میں کام کر رہے تھے، وہ اب تقریباً جو ہے انہوں نے اپنے کام جو ہے وہ ترک کر دیے ہیں. میں یوں کہوں کہ غزہ کو ایک ویرانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، غزہ کو ایک جو ہے وہ ایسے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں پر زندگی کے آثار جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ معدوم پڑتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ موت جو ہے وہ مختلف انداز میں رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور غزہ کے عوام اس وقت جو ہے وہ مختلف آزمائشوں میں جو ہے وہ گرفتار کر دیے گئے ہیں، جس میں بڑی جو ان کی اس وقت کٹھن مشکل ہے وہ مثلاً غذائی اشیاء کی قلت ہے، دواؤں کی قلت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ زندگی کو گزارنے کے جو ابتدائی ترین جو امکانات ہیں ان کی جو ہے شدید قلت کا جو ہے وہ سامنا ہے. ترجمان جو ہیں حماس کے، ان کے مطابق حماس دیگر مزاحمتی گروہوں کے ساتھ مشاورت اور ذمہ داری کے جذبے کے تحت امریکی جو اس کا جو مشرق وسطی میں نمائندہ ہے امریکہ کا، اسٹیو وٹکوف کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی منصوبے کا جائزہ لے رہی ہے. جہاد تہا نے وضاحت کی کہ وٹکوف کا منصوبہ ضروری ضمانتوں سے خالی ہے، اور اس میں حماس کی جانب سے پیش کیے گئے کئی اہم مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. دیکھیے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ غاصب صہیونی حکومت ہو یا مغربی فریق ہو، ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی دستاویز یا جو بھی معاہدہ یا جو بھی ڈاکومنٹ تیار کیا جائے اس کے اندر ان کا جو پلڑا جو ہے، ان کا جو وزن ہے، وہ غاصب صہیونی حکومت کے طرف جو ہے وہ جھکتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں، اور یہ ایک بھیانک نتائج کی طرف پورے قضیے کو جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے، جو یقینی طور پر عالمی رائے عامہ جو ہے اس کو جو دیکھ رہی ہے. اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ کے صفحات پر لکھ دیا گیا ہے، اور جو جو ملک اس میں شریک رہا ہے اس پر جو ہے وہ باقاعدہ تاریخ اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور ڈاکومنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں کہ کس طریقے سے کس نے کس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کی جو ہے وہ لاجسٹک مدد کی ہے غزہ کے عوام کے قتل عام کے اندر، کہ جس کے اندر 54,000 سے زیادہ غزہ کے بے گناہ افراد شہید ہو چکے ہیں، اور جس میں تعداد سب سے زیادہ جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہے، جو ایک المیہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے سے مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی قابض افواج کا غزہ سے مکمل انخلا شامل ہونا ضروری ہے. یعنی کہ یہ حماس یہ تاکید کر رہی ہے کہ غزہ جو ہے وہ فلسطینیوں کا اٹوٹ انگ ہے، یعنی کہ اس پر کسی بھی قسم کی سازش کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ زمین کہ جس کو تم نے تاراج کر دیا، یہ زمین کہ جس کو تم نے جو ہے وہ زندگی کے لیے ایک سوالیہ نشان بنا دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس زمین سے محبت کرتے ہیں، اور جب تک قابض غاصب افواج کا انخلا یہاں سے نہیں ہوتا اور اس کی ضمانت فراہم نہیں کی جاتی، یہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے یہ ناقص ہے. یہ حماس نے، ان کا کہنا تھا کہ وٹکوف کے منصوبے کے حتمی مسودے میں نہ تو فوری جنگ بندی کی کوئی شق موجود ہے اور نہ ہی کسی مرحلہ وار عمل کی ضمانت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ متعدد سوالات کو جنم جو ہے وہ دے رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ چیز کہ جو انسانی حقوق اور انسانی جو بین الاقوامی قوانین جو ہے وہ عوام کو، لوگوں کو، انسانوں کو فراہم کیے جاتے ہیں، یہ جنگ بندی کا معاہدہ وٹکوف کا جو ہے یہ اس سے ہمیں خالی نظر آتا ہے۔ حماس کے ترجمان نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کو انسانی تباہی سے بچانے کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کریں۔ قبل ازیں حماس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والی جنگ بندی کی تجویز پر فلسطینیوں کی جماعتیں جو ہیں اور گروہوں جو ہیں ان سے مشاورت کر رہی ہے۔ تحریک نے اس تجویز کا ذمہ دارانہ جائزہ لینے کا عندیہ دیا ہے تاکہ فلسطینی عوام کے مفادات کا تحفظ ہو اور غزہ میں مستقل جنگ بندی کو یقینی بنایا جا سکے۔ حماس کے رہنماؤں کا مستقل موقف رہا ہے کہ مغربی بالخصوص امریکی فریق کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز اسرائیل کے مفادات کو تحفظ فراہم کرتی ہیں اور فلسطینی عوام کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ ایک تجربہ ہے ان کا کہ پہلے بھی اس چیز کو اکثر و بیشتر دیکھا جاتا رہا ہے کہ جو ہے وہ فلسطینی کاز جو ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اسے پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ حماس نے واضح کیا ہے کہ وٹکوف جیسے منصوبے نہ تو غزہ پر قبضے کے خاتمے کی ضمانت دیتے ہیں، نہ ہی فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی یا قابل قبول سرحدوں کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں۔ یہ تمام منصوبے اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں جب اسرائیلی قابض حکومت فلسطینی علاقوں پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے اور غزہ میں نہتے شہریوں کا قتل عام جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تحریک حماس اور فلسطینی مزاحمتی گروہوں کا موقف جو ہے مکمل آزادی تک جنگ بندی جو ہے وہ اس پر ہونا چاہیے کہ مکمل جو ہے وہ آزادی تک جنگ بندی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک جو ہے وہ مکمل فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا ہو جاتا۔ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں نے ایک بار پھر اس امر پر زور دیا ہے کہ جب تک فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے ایک جامع اور منصفانہ منصوبہ پیش نہیں کیا جاتا، اس وقت تک وہ کسی بھی قسم کے جزوی یا وقتی امن منصوبے پر اعتماد نہیں کریں گے۔ مغربی طاقتوں کی جانب سے پیش کیے گئے ماضی کے بیشتر منصوبے، جن میں دو ریاستی حل جیسے ناکام تصورات شامل ہیں، فلسطینیوں کے لیے کسی حقیقی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ بہت سے منصوبے جو ہے وہ پیش کیے گئے، کہیں بٹھا بٹھا کر عرب ملکوں کو جو ہے وہ منصوبے بنائے گئے، لیکن کوئی بھی منصوبہ جو ہے فلسطینی امنگوں کے خلاف ہو وہ قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں پیش کیے جانے والے وٹکوف منصوبے میں 60 روزہ جنگ بندی اور صہیونی قیدیوں کے تبادلے کی تجویز دی گئی ہے، تاہم یہ منصوبہ بھی ماضی کے ان نام نہاد فارمولوں کی طرح ہے جس میں اسرائیلی قبضے کو برقرار رکھنے کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ اس منصوبے میں غزہ پر صہیونی قبضے کے تسلسل کا تاثر نمایاں ہے جسے فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے جو ہے جانبدارانہ پالیسی جو مکمل طور پر صہیونی حکومت کی حمایت پر مبنی ہے، غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی قسم کی سنجیدہ پیش رفت میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اسرائیل بھی اس حمایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غزہ پر اپنے جارحانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل تاحال جو ہے وہ جاری ہے، اور حماس نے واضح کیا ہے کہ جب تک فلسطینی عوام کے جائز مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، جنگ بندی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. اسرائیلی حملوں کا مکمل خاتمہ اور مقبوضہ علاقوں سے ان کی فوج کا انخلا جنگ بندی کے لیے حماس کی بنیادی شرائط میں شامل ہے, اور فلسطین کے مختلف گروہ بشمول تمام مزاحمتی تنظیمیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف جو ہے وہ حماس کے موقف کی مکمل حمایت کر رہی ہیں. یہ تمام صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صہیونی فوج فلسطینی مزاحمت کے سامنے بے بس ہو چکی ہے اور میدان جنگ میں اسے شدید ناکامیوں کا سامنا ہے. ایسے میں وٹکوف کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز اسرائیلی استحصال پر پردہ ڈالنے کی ایک نئی کوشش کے طور پر دیکھی جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ حسین تخوی صاحب اس تفصیلی گفتگو کے لیے. ہم نہایت مشکور و ممنون ہیں آپ کے. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گد و پیش بھی اپنے اختتام پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سے کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سے کیا خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, کر رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. طیبہ کے سب گداں پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں اک نعت کہہ چکا
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے سامعین مومن کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہے ہر کس و ناقص کو مومن کہا جاتا ہے کوئی معرفت رکھے نہ رکھے عمل کرے نہ کرے مومن ہے لیکن مومنین کے مولا جن کی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہے جب آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ایمان دل سے معرفت زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے انسان ذرا سی قوت اور تھوڑی سی قدرت حاصل کرتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہو گیا ہے لیکن در حقیقت یہ انسان اتنا بے اختیار ہے کہ نہ تو اپنے دل کی دھڑکن پر اختیار رکھتا ہے نہ ہی اپنی سانسوں پر اسے کوئی اختیار حاصل ہے یعنی انسان اپنی زندگی پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اس کے باوجود بڑی بڑی آرزوئیں رکھتا ہے تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی موت پر تو قادر ہے نہیں ہے پھر بھی لمبی آرزوئیں کرتا ہے عمل کی اہمیت اخلاص ہے جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی لیکن اصل سوال یہ کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہو کیا جائے عمل میں خلوص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان شک و تردید سے نکل کر صحیح معرفت حاصل کر لے اللہ کی الوہیت خالقیت اور ربوبیت پر یقین حاصل کر لے اور اس کے بعد صحیح نیت کے ساتھ عمل انجام دے بے شک اگر تم نے نیکی کی تو خود کو ہی عزت دار بنایا اور خود اپنے ساتھ ہی نیکی کی اور شامل لیجیے اب سماعت فرمائیے حج بیت اللہ کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک
سرزمین وحی
سامعین ایام حج کی مناسبت سے پروگرام سرزمین وحی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا
چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی
ذوالحجہ کا مہینہ قریب آتے ہی سرزمین وحی کے مسافروں اور بیت اللہ کے عقیدت مندوں اور حجاج کرام کا پہلا قافلہ ایران سے سرزمین وحی پہنچ گیا۔ مرد اور عورتیں، بوڑھے اور جوان، خاص طور پر وہ لوگ جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ کر ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے جنت میں پہنچ گئے ہوں۔ سلام ہو تم پر اے وحی و الہام کی سرزمین، سلام ہو تم پر اے انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین، سلام ہو تم پر اے عقیدت مندوں کی سجدہ گاہ، سلام ہو تم پر اے عرفات کی سرزمین کا تم عرفا کی وعدہ گاہ ہو، سلام ہو زمزم پر، سلام ہو مشعر الحرام پر، سلام ہو مدینے پر، سلام ہو مسجد النبی پر، سلام ہو بقیع پر، سلام ہو کعبے پر کہ جو شمع کی طرح روشن ہے اور عقیدت مند پروانوں کی طرح اس کا طواف کرتے ہیں۔ رواں سال بھی دنیا بھر سے حجاج کرام اور عقیدت مند یہاں آئے ہیں تاکہ ہر طرح کے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر ایک جیسے لباس میں مسلمانوں کے اتحاد کا جلوہ پیش کریں۔ وحدہ لا شریک خالق کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خم کریں اور لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کریں۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا
سامعین، عظیم ترین عبادات میں سے ایک حج ہے اور یہ اسلام کے اہم فرائض میں سے شمار ہوتا ہے۔ حج دین کا رکن ہے اور اسے بجا نہ لانا گناہ کبیرہ ہے۔ گزشتہ سالوں میں کورونا کے پھیلاؤ کے باعث حج نہیں کیا جا سکا اور بیت اللہ کی زیارت کے مشتاق افراد منتظر تھے کہ کب وہ اس مقدس مقام میں داخل ہو سکیں گے۔ اب اس مقدس سرزمین میں اپنے معبود کے ساتھ عبادت کے عہد کو مضبوط کرنے کے لیے عقیدت مندوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پہنچ چکا ہے۔ یہ فطرت کی طرف لوٹنے اور اپنے باطن پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ حاجی دنیاوی تعلقات اور نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر کائنات کے بارے میں سوچتا ہے۔ انسان ان ایام میں گرا قدر اپنے آپ کو جانچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے کہ اسے اپنے انفرادی اور معاشرتی طرز زندگی سے خدا کی خوشنودی کس قدر حاصل ہوئی ہے۔ وہ اپنے خدا سے عہد کرتا ہے کہ خامیوں کو دور کرے گا، بہتری کی طرف قدم بڑھائے گا اور سعادت اور کمال کی راہ پر گامزن ہوگا۔
جناب محمود مروج کو بھی حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اپنے سفر مکہ کی یادیں ہم سے بیان کی۔ وہ سرزمین وحی سے متعلق اپنی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم خانہ خدا اور مسجد الحرام کی طرف بڑھ رہے تھے، ہم سب خوش اور پرجوش تھے، ہم جیسے جیسے قریب ہو رہے تھے ویسے ویسے ہمیں آزادی کا زیادہ احساس ہو رہا تھا، میں بے چین تھا اور ایک متجسس بچے کی طرح کامیابی اور خوشی محسوس کر رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے محبوب سے قریب تر ہو رہا ہوں۔ آخر کار ہم باب السلام کے قریب پہنچ گئے۔ مسجد کے اندر اور باہر حاجیوں کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ جب ہم صفا و مروہ کے پل سے گزر کر مسجد الحرام کے قدیم حصے میں پہنچے تو اپنے وحدہ لا شریک محبوب سے گفتگو اور دعا و مناجات کے لیے غیر ارادی طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔
بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں، سجائے بیٹھا ہوں ایک جلوہ زار آنکھوں میں، سجائے بیٹھا ہوں ایک جلوہ زار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے دیار پاک کا ہر منظر حسین و جمیل، دیار پاک کا ہر منظر حسین و جمیل، رہے گا تاب قضا یادگار آنکھوں میں، رہے گا تاب قضا یادگار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے عطا کیا جو مدینے کے باسیوں نے مجھے، عطا کیا مدینے کے باسیوں میں مجھے، مہک رہا ہے ابھی تک وہ پیار آنکھوں میں، مہک رہا ہے ابھی تک وہ پیار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے۔
سامعین، جناب مروج خانہ کعبہ کی زیارت سے متعلق اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں، وہ لمحات بہت عجیب تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں بہت عرصے سے تپتے ہوئے صحرا میں اکیلا تھا اور اب پیاسے ہونٹوں کے ساتھ وہ مرحلے طے کر کے صاف ستھرے پانی کے چشمے تک پہنچ گیا ہوں، یا جیسے ایک ماں سے بچھڑ جانے والے بچے کو دوبارہ ماں کی آغوش مل گئی ہو۔ ایسے موقع پر آپ بے اختیار سجدہ کرتے ہیں اور گریا کو نہ آنکھوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کو یاد اور اس کے ناموں کا ورد کرتے ہیں۔ میری نظریں کعبے پر جم گئی۔ خانہ کعبہ بہت صاف ستھرا اور پرکشش تھا۔ میں کعبے کی پناہ میں آ گیا تھا کیونکہ کعبہ ان تمام لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے جو اپنی فطرت کو مد نظر رکھتے اور رنگ و زبان سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کی پناہ میں آتے ہیں اور آرام و سکون سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ میں اپنی اس حالت میں صرف خلوص پر مبنی عبادت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کعبہ کے پاس دو رکعت نماز ادا کی، پھر اس کا طواف شروع کیا اور لبیک اللہم لبیک کہتا رہا۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔
ایک ہی طرح کا احرام باندھے ہوئے حاجیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کعبے کا طواف کر رہا تھا اور سب کے لبوں پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا تھی۔ یہ ایسا سما تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں عجیب سما ہے، دعا قبول ہونے کے قریب ہے اور حاجت روائی ہو رہی ہے، گویا کعبہ عشق کا مقام ہے اور تم ایک ایسا ذرہ ہو جو معرفت اور دانش کے حصول کے لیے اس سمندر میں آیا ہے۔ اس مقام پر آپ کی توجہ نہ کسی شخص پر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی چیز پر، بلکہ آپ خود کو بھی بھول جاتے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ بندگی کے جذبے سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ 8 ذی‌الحجہ کا دن یوم الترویہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس دن سے حج کے مناسک کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ حاجی مکہ مکرمہ میں محرم ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، اس کے بعد احرام کا سفید لباس پہنتا ہے جو کہ خدائے وحدہ لا شریک کی اطاعت اور بندگی کی علامت ہے۔ اس کے بعد وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کے مناسک شروع کرتا ہے۔ حج میں جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے ان کا انجام دینا ضروری اور واجب ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ حج کے تمام مناسک اللہ تعالی کی قربت، اس کی اطاعت اور گناہوں سے پاک ہونے کی نیت سے انجام دینے چاہیے۔
سامعین، حضرت امام علی علیہ السلام حج کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنے قابل احترام گھر کا حج واجب قرار دیا ہے۔ اس مکان کو اس نے انسان کا قبلہ قرار دیا تاکہ لوگ پیاسوں کی طرح اس کا رخ کریں اور کبوتروں کی طرح اس کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اپنی عظمت کے سامنے بندوں کی عاجزی کا مظہر اور ان کی جانب سے اپنی بزرگی اور قدرت کے اعتراف کی علامت قرار دیا ہے اور انسانوں میں سے ان سننے والوں کو منتخب کر لیا ہے جو اس کی جانب سے دی جانے والی حج کی دعوت کو قبول اور اس کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں اور انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔
مکہ میں احرام کے بعد حاجی عرفات میں وقوف کرتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالی کے ساتھ اپنی خوبصورت ترین مناجات کی تھی۔ یہ عظیم المثال مناجات دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہے۔ حاجی کو نویں ذی‌الحجہ کے دن ظہر سے مغرب تک صحرائے عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مشعر الحرام کی جانب چلتا ہے۔ ذی‌الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس دن سورج طلوع ہونے کے بعد حجاج کرام حج کے باقی اعمال انجام دینے کے لیے مشعر الحرام سے باہر نکلتے اور سرزمین منا کی جانب جاتے ہیں، جہاں وہ رمی جمرات کرتے ہیں۔ یہ حج کے واجب اعمال میں سے ہے۔ رمی جمرات کے بعد عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہر حاجی قربانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تقصیر یعنی سر کے بال منڈوانا، خانہ کعبہ کا طواف، نماز طواف اور آخر میں صفا و مروہ کے درمیان سعی حج کے مناسک شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں حج کی اہمیت اور اس کے فلسفے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ تقریباً 30 آیات میں حج اور خانہ کعبہ کا ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ قرآن کریم کے ایک سورے کا نام ہی حج ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ